الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد واجب التعظیم لائق صد تکریم حضرات علماء کرام مہمانان ذی وقار حاضرین مجلس دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں خلیفہ اول حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عظیم الشان محفل بزم رضا کے زیر اہتمام اس مسجد میں منعقد ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر کئی کتابیں اہل علم نے تحریر فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان بھی فرمائے گئے. ساری باتوں پر گفتگو کرنا تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے, لیکن جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں کہ جن کا جاننا ایک مسلمان کے لیے اور آج کے دور میں بالخصوص ایک نوجوان کے لیے بہت ضروری ہے, تو میں ان چیدہ چیدہ باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر لکھی گئی کتب کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو ابتدام آپ کو یہ بات ملے گی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو نام تھے. ایک نام آپ کو عبد الکعبہ ملے گا اور دوسرا نام آپ کو عبداللہ ملے گا. لیکن یہاں پر بس سادی سی بات اتنی ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیے گا کہ بعض مورخین نے کہا کہ قبل الاسلام آپ کا نام عبد الکعبہ تھا اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بہت شہرت اس کو حاصل رہی اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ معاملہ قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت آپ کے اصل نام پر غالب آ گئی. یہی وجہ ہے کہ بہت کم مسلمان ہیں کہ جو آپ کو آپ کے اصل نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. ہر مسلمان کے سامنے اگر ابو بکر نام لیا جائے تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مراد خلیفہ اول کی ذات مسعود ہے. تو آپ کی کنیت ابو بکر تھی. جس طرح کنیت مشہور ہوئی اسی طرح آپ کے دو لقب ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کافی شہرت عطا فرمائی. ایک آپ کا لقب صدیق ہے اور دوسرا آپ کا لقب عتیق ہے. گفتگو جوں جوں آگے بڑھے گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا تھا, صدیق اور عتیق آپ کو کیوں کہا جاتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کی کنیت نام پہ غالب آ گئی, بالکل اسی طرح آپ کے والد محترم کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا کہ ان کی کنیت بھی ان کے نام پہ غالب آ گئی. اس لیے بعض جگہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہی بات ملے گی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا, ابو قحافہ تھا. تو ذہن میں رکھیے گا کہ ابو قحافہ ان کی کنیت تھی اور اصل نام ان کا عثمان تھا. فتح مکہ کے دن ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ یہ ضعیف ہو چکے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو سرکار کی خدمت میں جب لے کے آئے تو حضور کریم علیہ السلام نے کمال محبت کا اظہار فرمایا. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تم ہمیں کہہ دیتے تو ہم تمہارے والد کے پاس خود چلے جاتے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو لے کے آئے اور انہوں نے کلمہ شریف پڑھا، اسلام قبول کیا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سیدھا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے ابو قحافہ کو 98 برس عمر شریفہ عطا فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی. بعض مورخین نے کہا کہ اپنے شوہر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 94 برس عمر شریفہ عطا فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 7 پشت میں جا کر مرہ بن کعب پر سرکار کریم علیہ السلام کے شجرہ خاندانی سے مل جاتا ہے. واقع فیل کے 2.5 برس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال اور کچھ مہینے عمر شریفہ میں چھوٹے تھے. یہاں پر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میری یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ تاریخ الخلفاء کے جتنے ترجمے ہیں وہ سارے ترجموں کو آپ اپنے سامنے رکھیے، اور جو تاریخ الخلفاء کی اصلی کتاب ہے، عربی متن جو ہے، اسے آپ اپنے سامنے رکھیے، تو شاید یا تو یہ کسی کاتب کی غلطی ہو گئی، یا پھر عموماً میں نے دیکھا کہ ہماری قوم ویسے ہی لکیر کی فقیر ہے، جیسے جس نے لکھ دیا بس ویسے ہی فوٹو کاپی اس کی آگے بڑھنا شروع ہو گئی. تو جتنے بھی نسخے لوگوں نے اس کے ترجمے کیے، تو آپ کو یہ بات وہاں پر ملے گی، آپ گھر پہ جا کے دیکھ لیجئے گا جس کے پاس ہے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر شریفہ میں 2 اور کچھ مہینے بڑے تھے. یہ بات بالکل غلط ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم علیہ السلام سے 2 اور کچھ مہینے عمر شریفہ میں چھوٹے تھے. اور بعض تقریر کرنے والے عموماً ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، ایک قول کوٹ کرتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تو آپ ہیں، البتہ میری پیدائش پہلے ہو گئی ہے. یہاں پر اکابر جو موقعین ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا کہ یہ گفتگو حضور کریم علیہ السلام کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گفتگو نہیں تھی. اسی وجہ سے بعض علماء کرام نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے. لیکن یہاں پر بس یہی بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر شریفہ میں 2 اور کچھ مہینے آپ چھوٹے تھے. 2 3 ماہ اور 11 دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن رہے. عموماً میں نے بعض مورخین کو جب پڑھتا ہوں تو یہ محسوس مجھے ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کی، یعنی آپ کا جو دور خلافت ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا گیا. یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 3 اور 11 یہ تو بہت کم عرصہ ہے دور خلافت کا، جبکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت یہ 10 پر محیط ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت یہ 12 پر محیط ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر گفتگو نہیں کی. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہی 2 3 اور 11 تھے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ روشن کلمات جو تاریخ کی کتابوں پر موجود ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضور کریم علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اقتدار کو نہیں سنبھالتے تو شاید اسلام اس زمین سے ختم ہو گیا ہوتا کہ بڑے کڑے لمحات آئے. اور وہ سارے معاملات بڑے تفصیل طلب ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ اس وقت جتنی مصیبتیں میرے بابا جان پہ آئیں، اگر اتنی مصیبتیں کسی پہاڑ پہ آ جاتی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کہ بڑے عجیب و غریب معاملات تھے. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم ناس کہاں پر رکھا جائے. اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ معائنہ مانعین زکات نے فتنہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ہم حضور کے دور میں زکات دیتے تھے، اب ہم زکات نہیں دیں گے. اس کے بعد لشکر اسامہ کا معاملہ تھا کہ آیا کہ لشکر اسامہ کو آگے بڑھنا چاہیے یا واپس آ جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے مسلمہ کذاب کا معاملہ تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا. یہ بہت سارے معاملات تھے اور تنا شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اور اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہوں تو تاریخ کے ان اوراق کو اٹھائیے اور پڑھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ کیا کیا معاملات ہوئے. کہ انصار کہتے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، مہاجرین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، اور پھر ایک تجویز یہ بھی آئی کہ چلو ٹھیک ہے دو خلیفے بنا لیتے ہیں، ایک انصار میں سے ہو جائے گا ایک مہاجرین میں سے ہو جائے گا. اللہ اکبر، الگ الگ جگہ پر میٹنگ ہو رہی ہے کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے اور کس کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑے کڑے لمحات تھے. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاملات کو نہیں سنبھالتے تو مسلمان گروہ در گروہ تقسیم ہوتے چلے جاتے. لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سمجھ اور وہ عقل، وہ فہم، وہ شعور نزور کے نالین کے صدقے ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سارے امتحانوں سے کامیاب ہو کر کے وہ آگے بڑھ گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے ہر معاملات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی. تو 2 سال 3 مہینے 11 دن ہیں. بعض لوگ اس کو بہت کم تصور کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہی دن، یہی وہ ایام ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو بہت مضبوط کر دیا اور اس کی بنیادوں کو بہت مستحکم فرما دیا. 63 برس کی عمر شریفہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا. حضور کریم علیہ السلام کی عمر شریفہ بھی 63 برس اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریفہ بھی 63 برس. حضور کی اطاعت میں، حضور کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عمر شریف عطا فرمائی کہ جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر اس زمین پہ گزاری اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا. 142 احادیث حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے روایت فرمائی. اور جس وقت آپ کا وصال ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیرات کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی. اب میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. یاد رکھنا یہ بات تاریخ کی کہ دور جاہلیت میں کسی بھی شخصیت کی پہچان کا پیمانہ، پہچان کی کسوٹی کیا تھا. یعنی کسی شخص کو اگر پہچاننا ہو تو وہ لوگ کس طریقے سے کسی شخص کو پہچانتے تھے. تو ذہن میں رکھنا کہ دور جاہلیت میں کسی بھی شخصیت کی پہچان کا طریقہ، پہچان کا پیمانہ اس کا قبیلہ تھا. کہ کوئی شخص یہ کہتا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں چنی ہوں، میں چنا ہوں، تو لوگ مختصر اس سے ایک سوال کرتے کہ یہ بتاؤ کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو. تو وہ جس وقت اپنے قبیلہ کا نام بتاتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ اس قبیلے کے افراد بہادر ہوتے ہیں، اس قبیلے کے افراد سخی ہوتے ہیں. تو جو قویاں دیگر لوگوں کے اندر موجود ہوں گی اس قبیلے کی، تو لازمن اس بندے کے اندر بھی وہ خوبیاں ضرور موجود ہوں گی. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ دور جاہلیت کے اندر کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی، کوئی قومی اسمبلی، کوئی صوبائی اسمبلی، کوئی یونین کونسل، کوئی سینٹ، اس طرح کی کوئی بھی چیز دور جاہلیت میں نہیں تھی. لیکن جہاں پر انسان بستے ہیں وہاں پر محبتیں بھی ہوتی ہیں، نفرتیں بھی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور نوبت جو ہے وہ قتل تک پہنچ جاتی ہے. تو اب وہ سارے معاملات کو کس طریقے سے ڈیل کیا کرتے تھے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ ان کا ایک جرگا سسٹم تھا، ایک قبیلہ سسٹم تھا. اور یہ عرب کے جتنے قبائل تھے انہوں نے مختلف ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے لی تھی. اور پھر یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دور جاہلیت کے اندر جس وقت ہم قبائل کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ زبان کے بڑے پابند ہوا کرتے تھے.
عہد کے بڑے پابند ہوتے کہ کوئی بات اور کوئی معاملہ کوئی وعدہ اگر وہ کسی سے کر لیتے تو پھر ان کے سر کٹ جاتے، مگر وہ لوگ ان معاملات میں پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق قبیلہ بنو تیم سے تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں قبائل جتنے تھے انہوں نے مختلف ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ مثلا عرب کا مشہور قبیلہ یا خاندان بنو ہاشم ہے، جسے حضور کریم علیہ السلام کا تعلق ہے۔ قبیلہ بنو ہاشم کی ذمہ داری کیا تھی؟ یہ حاجیوں کا منتظم اعلی تھا کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے، ان کے لیے اس وقت ساری ضروریات کو فراہم کرنا یہ قبیلہ بنی ہاشم کی ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد دوسرا نمبر قبیلہ بنو عبد مناف کا آتا ہے کہ حاجیوں کو کھانے پانی کے علاوہ دیگر ضروریات مہیا کرنا یہ اس قبیلے کی ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد تیسرا نمبر قبیلہ بنو عبد دار کا آتا ہے، اس قبیلے کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ لوگ اگر جنگ ہونے والی ہوتی اور سمجھتے کہ دشمن ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو یہ جس وقت اپنے جھنڈے کو بلند کرتے تو عرب کے مکے کے قبائل سارے سمجھ جاتے کہ ہاں واقعی جنگ ہونے والی ہے۔ تو جب تک یہ اپنے فلیگ کو بلند نہیں کرتے، جھنڈے کو بلند نہیں کرتے تو کوئی قبیلہ نہیں آتا تھا، لیکن جس وقت یہ اپنے جھنڈے کو بلند کرتے تو مکے کے سارے قبیلے کے افراد جو ہے وہ اس جھنڈے کے نیچے ان کے جمع ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو مخزوم، اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا بہادر قبیلہ تھا، یعنی اس قبیلے کی بہادر کی میں بات کروں تو وہ اس طرح سے ہے کہ یہ قبیلہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتا تھا جنگ میں، اور اس قبیلے کے افراد لشکر کے سپہ سالار ہوا کرتے تھے۔ یعنی وہ ایک تصور آپ کریں کہ وہ گھوڑوں کی لڑائی، وہ تلواروں کی لڑائی، تو اس میں جو گروہ سب سے آگے ہوتا تھا وہ گروہ اسی قبیلے سے ہوتا تھا، اور یہ لوگ بڑے آگے بڑھ کر کے بڑی بہادری کے ساتھ یہ لوگ جنگ لڑا کرتے تھے۔ اسی طرح جس وقت ہم قبیلہ بنو تیم کو دیکھتے ہیں کہ جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا، تو قبیلہ بنو تیم بھی کسی قبیلے سے کم نہیں تھا، لیکن ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس قبیلے کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ لوگ قتل کے فیصلے کرتے، اس کے جو سربراہ ہوتے، اور دیت کے فیصلے کرتے، اور لوگ اپنی رقوم ان کے پاس آ کر کے جمع کراتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ عالم شباب میں داخل ہوئے تو یہ ساری ذمہ داریاں حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پر آ گئی، اور آپ بڑی سمجھ کے ساتھ، بڑی فہم کے ساتھ لوگوں کے معاملات کو آپ ڈیل کرتے اور قتل کے فیصلے کرواتے۔ اور کوئی شخص یہ کہتا کہ میں دیت کی رقم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں رکھوں گا، میں دوسرے قبیلے کے پاس یا دوسرے شخص کے پاس رکھوں گا، تو لوگ اس کی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ احسان اور مروت کے مجسمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، گم شدہ لوگوں کی تلاش یہ آپ کا شیوا تھا۔ اور پھر لکھا کہ قریش کے ان 11 افراد میں آپ شامل تھے کہ جنہیں دور جاہلیت میں بھی عزت حاصل رہی، اور دور اسلام کے اندر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عزت ہے وہ آج ہم سارے مسلمانوں کے سامنے ہے۔ قبیلہ بنو تیم ساری خوبیوں کا مالک تھا، اس قبیلے کے افراد بہادر بھی تھے، اس قبیلے کے افراد جو ہے وہ غریب پرور بھی تھے، اس قبیلے کے افراد جو ہے وہ سخی بھی تھے، اور لوگوں کی اس قبیلے کے افراد مدد بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق میں نے آپ سے کہا کہ قبیلہ بنو تیم سے تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دور جہلیت کے ایک تصویر کہ دور جاہلیت کے اندر یہاں پر بت پرستی عام تھی، وہیں پر شراب بھی عام تھی، اور زنا بھی عام تھا، اور گناہ کو لوگ گناہ تصور نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اب ایک ایسا دور ہے کہ جس میں شراب، جس طرح آج گاؤں دیہات میں آپ چلے جائیں تو مٹکوں میں جس طریقے سے پانی ہوتا ہے، دور جاہلیت کے اندر ہر مکان کے اندر اس طریقے سے شراب ہوا کرتی تھی، اور لوگ شراب کو بڑے مزے لے کے پیا کرتے تھے۔ جب کافی سارے لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے تو صحابہ کرام کے درمیان، لوگوں کے درمیان کے جو اسلام میں داخل ہوئے، ایک بات چل نکلی کہ دور جاہلیت میں آپ بتائیے ابوبکر صدیق، کیا آپ نے کبھی شراب پی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ لگائے اور فرمانے لگے کہ اللہ کی بنا، شراب پینا تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی شراب کو چکا تک نہیں۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے؟ کہ اس وقت تو شراب مٹکوں میں موجود ہوتی تھی اور آپ نے شراب نہیں پی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں شروع ہی سے اپنی عزت و ناموس کی بڑی حفاظت کرتا تھا، اور جو شخص شراب پیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی عزت کو کھو بیٹھتا ہے اور اپنی ناموس کو بھی وہ ختم کر بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے میں کبھی زندگی میں نے شراب کو چکا نہیں۔ اب یہاں پر یہ محفل ختم ہوئی اور ایک صاحب محفل سے اٹھے اور حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ایسا معاملہ تھا، تو ہم نے حضرت ابوبکر صدیق سے جب یہ سوال کیا تو آپ نے یہ جواب دیا۔ آپ فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور کریم علیہ السلام نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے ابوبکر صدیق نے سچ کہا ہے، میرے ابوبکر نے سچ کہا ہے۔ تو دور جاہلیت میں آپ نے کبھی شراب کو نہیں چکا۔ اور اس کے بعد جو بڑی برائی تھی وہ تھا اپنی پیشانیوں کو بتوں کے سامنے جھکانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایک جگہ پر لکھا بھی کہ ایک مرتبہ آپ کے والد نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ سلمہ آپ میرے بچے کو تیار کریں۔ والدہ نے آپ کو تیار کیا اور آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے وہ ایک بت گدے میں لے گئے اور ایک بت کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا اور کہنے لگے کہ ابوبکر یہ تیرا خدا ہے جو تجھ کو پانی دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، تو تم اس سے کچھ بات چیت کرو، میں آتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو، مجھے پیاس لگی ہے، پانی دو، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے دو۔ اب وہ مٹی کا بنا ہوا بت وہ کیا کرتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر اٹھایا اور جب اس کے مارا تو وہ دو حصوں میں جب تقسیم ہونے لگا تو پیچھے دروازے سے آپ کے والد محترم داخل ہو گئے اور آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ ابوبکر صدیق کو پکڑا اور اپنے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پکڑا اور لے آئے اپنی اہلیہ کے پاس اور آپ اٹھانا چاہتے تھے تو آپ کی اہلیہ نے کہا کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہا سلمہ تمہیں معلوم ہے آج میں اسے بڑی محبت کے ساتھ بت گدے لے گیا اور میں نے اسے خدا کے سامنے کھڑا کر دیا اور میں نے کہا یہ ہے جو تمہیں روٹی پانی دیتا ہے، اس نے تو خدا کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جیسی ہاتھ اٹھانے والے تھے تو آپ کی اہلیہ سلمہ نے کہا اے ابو قحافہ خبردار میرے اس بچے کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو کسی کہنے والے کی آواز کو میں نے سنا تھا کہ سلمہ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تیرے گھر میں نبی آخر الزمان کا جانشین پیدا کر دیا ہے، تو یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، تو میرے اس بچے کو آپ ہاتھ نہ لگائیں۔ تو پھر ابو خوافہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ تو دور جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دامن کو بڑا سنبھال کے رکھا، بڑا بچا کر کے رکھا۔ نہ تو آپ نے کبھی شراب پی، نہ تو آپ نے کبھی بت پرستی کی، نہ آپ نے کبھی زنا کیا، نہ کوئی بدکاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سراپے کے مالک تھے؟ آپ کا خد و خال کیسا تھا؟ آپ کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا؟ تو اس پر تلاش کرتے کرتے مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں ملی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے والد محترم کس شخصیت کے مالک تھے؟ تو آپ فرمانے لگی کہ میرے والد محترم درمیانی قد کے بڑے خوبصورت سے انسان تھے، میرے والد کا رنگ بہت سفید تھا، بدن ان کا اکھیرا تھا، اور پھر جیسے جیسے عمر شریفہ بڑھی تو دونوں رخسار یہ اندر کو دب چکے تھے، میرے والد محترم کا پیٹ قدرے بھاری تھا، پیشانی ان کی بلند تھی، اور پھر جیسے جیسے عمر گزرتی ہے آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم کا گوشت کم ہونے لگتا ہے، تو وہ فرمانے لگی کہ چہرے پر ان کے زیادہ گوشت نہیں تھا، وہ ہمیشہ نظریں نیچی رکھ کے چلا کرتے تھے، انگلیوں کی جڑوں میں بھی زیادہ گوشت نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کریم علیہ السلام نے مکے سے مدینہ شریف ہجرت کی تو صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جماعت صحابہ میں تھے کہ جن کے بالوں کے سر کے بالوں کے اندر کچھ بال سفید تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں پر مہندی لگایا کرتے تھے، تو اس شخصیت کے مالک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب حضور کریم علیہ السلام سے آپ کی دوستی کیسے ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ حضور نے سب سے پہلے اگر کسی کو دوست بنایا تو ابوبکر صدیق کو بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر ایک وقت آ گیا کہ یہ دوستی، ابوبکر صدیق جو ہے وہ سرکار کے پھر غلام بن جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دوستی ابوبکر صدیق سے سرکار کریم علیہ السلام کی سب سے پہلے کیوں ہوئی؟ تو اس پر مورخین نے گفتگو کی. بعض نے کہا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دونوں چونکہ ایک محلے میں رہتے تھے، اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے دوستی فرمائی، لیکن اس محلے میں تو کئی اور بھی لوگ رہتے تھے. بعض نے کہا چونکہ دونوں کا پیشہ تجارت تھا، اس وجہ سے دوستی کی، اور بھی لوگ تھے کہ جو تجارت کرتے تھے. تو پڑھتے پڑھتے جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے جو دوستی ابوبکر صدیق سے کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابوبکر صدیق شرک سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق شراب سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ حضور کریم علیہ السلام نے جب یہ دو آپ کے اندر خوبیاں دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے اپنا دوست بنایا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق حضور کے غلام بھی ہو گئے. کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے ذرا تردد کا اظہار ضرور فرمایا، لیکن سوائے میرے ابوبکر صدیق کے. کہ میں نے جب کہا کہ ابوبکر صدیق میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں تو ابوبکر صدیق نے کہا آقا میں آپ پر ایمان لایا. تو اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اس کے بعد یہ دوستی کی میں نے وجہ آپ کے سامنے رکھی، اور بھی کئی وجوہات ہیں کہ جو مورخین نے ذکر فرمائی ہیں. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ابو بکر کیوں کہا جاتا تھا؟ اس پر مورخین نے گفتگو کی ہے، اور کئی مورخین میں نے پڑھے ہیں، ان کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عموماً لوگ پوچھتے ہیں، اب یہ بات کی حد تک درست ہے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. بعض مورخین نے کہا کہ بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اونٹوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جانے لگا. بعض نے کہا کہ اونٹوں کی پیچیدہ بیماریوں کو جانتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جانے لگا. بعض نے کہا کہ اونٹوں کو پالتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جانے لگا، یعنی اونٹوں کا شوقین، اونٹوں سے محبت کرنے والا، تو اس وجہ سے لوگ آپ کو ابو بکر کہنے لگ گئے. اور بھی بہت ساری باتیں مورخین نے بیان فرمائی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو عتیق کیوں کہا جاتا تھا؟ تو ذہن میں رکھنا کہ عتیق کے اس معنی پر امام سیوطی نے بڑی تفصیل کے ساتھ تاریخ الغلقمہ میں گفتگو فرمائی ہے. میں ان میں کی چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عتیق کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے آزاد ہونے والا اور ایک معنی ہے آزاد کیا گیا. تو امام سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے یہاں جب بھی کوئی اولاد پیدا ہوتی تھی وہ بس تھوڑی دیر کے بعد وصال کر جاتی تھی. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو والدہ محترمہ یہی سمجھی کہ اب میرے بیٹے کا بھی انتقال ہو جائے گا، لیکن آپ حیات رہے تو والدہ خوش ہو گئی اور آپ کو اپنی گود میں اٹھایا، سیدھا کعبہ شریف کے پاس آ گئی اور عرض کرنے لگی کہ اے اللہ تو میرے اس بیٹے کو موت سے آزاد فرما دے. تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 63 برس عمر شریفہ عطا فرمائی. دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جماعت صحابہ میں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہو کہ جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہو تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لے. تو اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کیا، اس وجہ سے بھی آپ کو جو ہے وہ عتیق کہا جانے لگا. اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو عتیق کا ایک معنی میں نے آپ سے کہا کہ آزاد کیا گیا، آزاد ہونے والا. تو عتیق کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو بہت زیادہ خوبصورتی کی بنیاد پر بھی لوگ آپ کو عتیق کہنے لگ گئے. اور بعض نے کہا کہ عتیق کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کے نسب پہ کوئی عیب نہ لگایا گیا ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو آپ پڑھیں اور آپ کے والد کو اگر آپ مطالعہ کریں اور آپ کے خاندان کو دیکھیں تو مورخین نے کہا کہ یہ ایک ایسا خاندان ہے کہ اس خاندان پر کبھی کوئی عیب نہیں لگایا گیا کہ ان میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا. بعض نے کہا کہ امور خیر میں سبقت کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی کام ہو نیک حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھ کے وہ کام کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ عتیق کہا جانے لگا. تو ابو بکر کہنے کی وجہ، صدیق کہنے کی وجہ اور عتیق کہنے کی وجہ جو ہے وہ، عتیق کہنے کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہاں صدیق کہنے کی وجہ رہتی ہے. صدیق کیوں کہا جاتا تھا؟ تو بعض نے کہا کہ حضور کی نبوت اور رسالت کی سب سے پہلے تصدیق کی، اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا جانے لگا. اور بعض نے ایک بات کہی اور اس کو بھی آپ سماعت کر لیں کہ بعض نے کہا کہ سرکار کریم علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے اور حضور جب واپس آئے تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوی معراج فرمائیے گا، اور آپ فرمائیے گا کہ میں تھوڑے وقت میں مسجد اقصی گیا اور آیا. حضور کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سماعت فرمائی تو حضور نے فرمایا جبریل میری اس بات کی کون تصدیق کرے گا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی اس بات کی تصدیق جو ہے وہ ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں. تو حضور نے جب دعوی معراج فرمایا کہ میں گیا اور آیا تو منافقین کی ایک جماعت حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ ابو بکر یہ بتائیے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات تھوڑے سے وقت میں، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، وضو کا پانی بھی چل رہا ہے، میں مسجد اقصی گیا اور آیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی شاندار بات کہی. آپ نے فرمایا کہ یہ گھما پھرا کے مجھ سے بات نہیں پوچھو، بلکہ یہ بتاؤ کہ یہ بات کس نے کہی ہے. تو اگر ہر سنی اس بات کو اختیار کر لے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی بات آئے کہ یہ یوں کہے یوں کہے یوں کہے، تو آپ فوراً پوچھیں کہ یہ بات کس نے کہی ہے. انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر لوگوں نے جھگڑے پیدا کر دیے. آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء تقسیم ہو چکے ہیں اور ہمارے اہل علم لوگ تقسیم ہو چکے ہیں. بعض لوگوں نے فتنہ پروری دکھائی اور ہمارے علماء کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا. لیکن کوئی بھی اگر اس طریقے کی بات کرے تو آپ فوراً کہیں کہ پہلے بتاؤ کہ یہ بات کس نے کہی ہے، اس سے معاملہ بہت آسان ہو جائے گا. کیسے آسان ہوگا؟ سنیے، ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ بتاؤ یہ بات کس نے کہی ہے. انہوں نے کہا یہ بات تو آپ کے نبی اور آپ کے رسول کہتے ہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے آقا نے کہا ہے. خدا کی قسم سچ کہا ہے، میرے آقا نے کہا ہے نا، خدا کی قسم سچ کہا ہے. اللہ اکبر، یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تھی. تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ صدیق کہا جانے لگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑے بزنس مین تھے، اور یعنی کتنی بڑی تجارت ہوگی کہ شام اور یمن آپ کے قافلے جاتے ہو، کتنی بڑی تجارت ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن اسلام قبول کیا تو خاموش اپنے لبوں کو بند کر کے نہیں بیٹھے، بلکہ تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا. جس پہ اثر تھا اس کو اسلام کی دعوت دی، جس سے دوستی تھی اس کو اسلام کی دعوت آپ نے دی. عموم میں دیکھتا ہوں اور آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا، جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی کسی کے جھگڑے میں نہیں پڑتے، یہ کبھی بھی گاہک سے کوئی بات ایسی نہیں کرتے. کوئی گاہک کہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، یہ فوراً کہہ دیتے مسجد سامنے ہے، وہاں جا کر کے آپ نماز پڑھ لیں. تو اس کو سنیوں کی مسجد میں بھیجا جائے، وہابیوں کی بھیجا جائے، کہیں بھیجا جائے، عموماً تاجروں کا مائنڈ بالکل ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے کے معاملات کریں گے تو ہمارے کاروبار پہ اثر پڑے گا. لیکن اللہ اکبر، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے جو معاملات سکھائے وہ دوسرے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا جس پہ اثر تھا اس کو آپ نے دعوت اسلام دی اور فرمانے لگے کہ دیکھو تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں تم کو اپنے آقا کے پاس لے کے چلتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو. ہر ایک کو دعوت اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام میں سے کئی ایسے بزرگ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا. مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا تو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پہ اسلام قبول کیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان لوگوں نے جو اسلام قبول کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پہ اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. اب دعوت اسلام کی جاری ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور حضور کی غلامی میں داخل ہو رہے ہیں اور بڑھتے بڑھتے پھر مسلمانوں کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو گئی. اب کافروں کو تکلیف ہونے لگ گئی کہ اب اس اسلام کی تحریک کو روکنا ہوگا. کس طریقے سے روکا جائے؟ کہا یہ جو غریب مسلمان ہے نا, پہلے ہم ان کو اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشک بنائیں گے. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا. پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جتنے ظلم ہوئے آپ کے سامنے, حضرت خبیب پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خباب پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سمیہ پر کس قدر ظلم و ستم ان لوگوں نے کیے وہ ہمارے سامنے ہے. تو اب معاملات کیا تھے؟ اب معاملات بالکل ایسے ہو گئے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی صحابی تشریف لاتے تو کسی کے ہاتھ پہ پٹی بنی ہوئی ہے, کسی کے سر پہ پٹی بنی ہوئی ہے, کسی صحابی رسول کے آنکھ کے پاس پٹی لگی ہوئی ہے. حضور پوچھتے کیا ہوا؟ فلاں کافر نے پکڑا اور یہ تکلیف دی, فلاں کافر نے پکڑا یہ تشدد کیا, یہ ظلم و ستم ہم پر کیا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں لڑنے کا حکم دیجئے نا, آپ ہمیں جہاد کا حکم دیجئے تاکہ ہم لڑے اور ان کو ہم مزہ چکائیں. لیکن حضور کریم علیہ السلام مسلسل صبر کی تلقین فرماتے رہے. اور پھر ایک وقت آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو حکم دیا کہ آپ مسلمانوں سے کہیں کہ وہ یہاں سے ہجرت کر جائیں. تو مسلمان پھر ہجرت کرنا شروع ہوتے ہیں اور پھر مکہ شریف سے مسلمان نکلے اور مدینہ شریف میں داخل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ شریف کے لوگوں کے دلوں کو وسیع فرما دیا اور انہوں نے ان مسلمانوں کو قبول فرمایا اور یہ مدینہ شریف میں یہ رہنے لگ گئے. پھر ایک وقت آیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر اب مجھے بھی ہجرت کا حکم ملنے والا ہے, اور سنو ابوبکر تم ہجرت میں میرے ساتھی ہو گئے, میں ہجرت کروں گا تو تمہارے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سماعت فرمائی اور اپنے گھر گئے. مفسرین نے بھی لکھا اور دیگر اہل علم نے بھی لکھا کہ 800 درہم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خریدی. ایک اونٹنی کا نام قصبہ تھا اور دوسری اونٹنی کا نام جو ہے وہ ادبہ تھا. حضور کریم علیہ السلام کی ایک اونٹنی تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارکہ تک یہ قصبہ اونٹنی آپ کی سواری رہی, اور اس کے بعد اس قصبہ اونٹنی کا بھی وصال ہو گیا. اس کے بعد جو ادبہ اونٹنی تھی اس کا وصال دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوا. اور میں آپ کی نالج میں اضافے کے لیے یہ بات بتاؤں کہ یہی ادبا اونٹنی ہوگی کہ جس میں سوار ہو کر روز قیامت روز محشر رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اسی سواری پر سوار ہو کر میدان محشر میں تشریف لائیں گے. اور کوئی کہنے والا کہے گا او اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لو, مصطفیٰ کی شہزادی پل صراط سے گزرنے والی ہے. تو اللہ اکبر. پھر اہل علم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے بجلی تاروں میں سے گزرتی ہے اس سے کئی تیز رفتار کے ساتھ رفتاری کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائیں گی. تو آپ نے یہ 2 اونٹنیاں خریدی اور اس کی تیاری میں لگ گئے, اس کو کھلا رہے ہیں, اس کو پلا رہے ہیں, اونٹ کے شوقین تھے. اب دوسری طرف کافروں نے کہا کہ مسلمان تو ہجرت کر گئے اور اکثریت چلی گئی, اب کیا کیا جائے؟ کہا ایسا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کریم علیہ السلام ہی کو ہم قتل کر دیتے. چنانچہ انہوں نے 100 نوجوانوں پہ مشتمل ایک اسکواڈ تیار کیا اور پلاننگ یہ تھی کہ رات کے وقت ہم حضور کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور صبح کسی وقت یا رات ہی میں ہم گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم قتل کر دیں گے. حضرت جبریل امین نے آ کر ساری خبر حضور کو دے دی. حضور کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کے سامنے ساری امانتیں رکھی اور فرمایا علی یہ اس کی امانت ہے, یہ ان صاحب کی امانت ہے, تم ان کو دے کر کے پھر صبح تم بھی ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف آ جانا. اللہ اکبر. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے. سورہ یاسین شریف کی ایک مخصوص آیت حضور کریم علیہ السلام نے تلاوت فرمائی اور مٹی اٹھائی حضور کریم علیہ السلام نے مٹھی بھر, اور پڑھنے کے بعد حضور نے اس مٹی کو اڑایا یا پھینکا، جس کی وجہ سے معاملہ یہ ہوا کہ حضور ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں لیکن انہیں حضور دکھائی نہیں دے رہے، حضور سامنے سے گزر رہے ہیں اور حضور انہیں دکھائی نہیں دے رہے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر بعد میں جو ہے یہ دونوں بزرگ آگے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. ادھر کافر اپنی پلاننگ کے تحت گھر میں داخل ہو گئے، انہوں نے جب چادر کھینچی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پر لیٹے ہوئے تھے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی اور تمہارے رسول کہاں گئے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے کہ رات بھر تو تم مکان گھیرے رہے، تو مجھے تم بتاؤ کہ حضور کہاں گئے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کہاں گئے. کہا جہاں اللہ تعالیٰ انہیں لے جانا چاہتا تھا وہاں پہ چلے گئے. اللہ اکبر. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی صبح اٹھے اور ساری امانت کی تقسیم فرمائی، جیسا حضور نے فرمایا بالکل ویسا ہی ہوا. اب یہ کافر حضور کی تلاش میں لگ گئے کہ کسی طریقے سے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کیا جائے. اب یہ تلاش جاری ہے. ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر غار ثور کی طرف رواں دواں ہیں. بس جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ یہ غار ثور یہ مکے شریف سے یعنی کعبے کے پاس سے اگر ہم چلیں تو یہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے اب یہ کلومیٹر کتنا بنتا ہے، لیکن اونچائی پر ہے اور کافی اونچائی پر ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی پہاڑوں پہ جو ہے وہ چلنے کی یا چڑھنے کی عادت نہیں ہے. جس طرح سے آپ کہ کوئی بندہ نیچے کے گھر میں رہتا ہو زمین کے گھر میں اور اسے کسی سیڑھی والے گھر پہ جانا ہو تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. آدمی چڑھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن اترنے میں اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن پہاڑوں کے اوپر چلنا اور چڑھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں عموماً یہاں پر لوگ نعتے تو بہت پڑھتے ہیں، نعرے بڑے لگاتے ہیں، لیکن جیسے ہی غار ثور کی طرف پہنچتے ہیں کہتے شاہ صاحب اگر نیچے سے فائدہ فاتحہ پڑھ لیں تو اچھا نہیں ہے، اوپر جائیں گے اتنے جو ہے وہ پاؤں دکھیں گے. لیکن بعض اس شاخ ہیں کہ وہ اوپر جاتے ہیں اور زیارت کر کے آتے ہیں، بعض ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. اب یہاں پر دیکھیے، ہم تو جوان ہیں، ہم نیچے سے دیکھتے ہیں تو اوپر جو ہے وہ چڑھنا ہمارے لیے گوارا نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق اس غار کی طرف چلنا شروع ہوتے ہیں. اور اکابر مفسرین نے لکھا کہ کس طرح چل رہے تھے، پورا قدم رکھ کے نہیں چل رہے تھے بلکہ صرف اپنا پنجہ رکھ کے چل رہے تھے. سرکار کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ابوبکر صدیق صرف پنجے رکھ کے چل رہے ہیں، اور جہاں پہ پنجہ رکھتے ہیں اس کو گھما دیتے، جہاں پہ پنجہ رکھتے ہیں اس کو گھما دیتے. کیوں؟ اس لیے تاکہ کوئی کھوجیا یہ قدموں کے نشان سے نہ پہچان لے کہ آپ کہاں گئے ہیں. اب چڑھ رہے ہیں پہاڑ پہ، قدم رکھ رہے گھما رہے، قدم رکھ رہے گھما رہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیا ہمت عطا فرمائی ہوگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو. مختصر یہ کہ غار ثور کی طرف پہنچ گئے، دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا ہے. ادھر اگر کوئی بیٹھ جائے نا تو ادھر ایک بچے کو بیٹھا تھا، بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، صلی اللہ علیہ نبی المجی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ غار کے منہ پر مکڑی کے جالے، اور اگر آپ کسی پرانے گھر میں جائیں اور زمینی اگر گھر ہو تو میں نے ایسے کئی گھر دیکھے کہ اس میں بہت مکڑی کے جالے ہوتے ہیں، تو آپ پھر تصور کریں کہ ایک پہاڑ اور غار کے منہ پر کس قدر جو ہے وہ مکڑی کے جالے ہوں گے، مکڑی کے جالے ہی جالے، اور اس کے قریب کبوتری کے انڈے وہاں پر موجود ہیں. سرکار کریم علیہ السلام کے لیے ایک پتھر صاف کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پتھر پہ تشریف رکھیے، میں غار میں جاتا ہوں، میں پوری اس کی صفائی کروں گا اور اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جب بلاؤں گا تو آپ تشریف لے آئیے. حضرت ابوبکر صدیق نے ساری صفائی کی، غار میں داخل ہو گئے. بعض جگہ میں پڑھتا تھا کہ غار میں بہت سوراخ تھے اور بعض جگہ میں نے پڑھا کہ غار میں صرف 3 سوراخ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوراخ تو اپنے تہمت شریف سے ایک کپڑا پھاڑا اور اس کو بال بنا کر بال کی صورت بنا کر وہ سوراخ میں رکھ دیا کہ وہ سوراخ بند ہو گیا. پھر ایک پاؤں آپ نے ایک سوراخ پہ رکھ دیا صاف کرنے کے بعد اور اس کا تلوا یا ایڑی آپ نے اس سوراخ پہ رکھی تاکہ سوراخ بند ہو جائے. دوسرا پاؤں بھی آپ نے رکھ دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے غار کو صاف کر دیا ہے, آپ غار میں تشریف لے آئیے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنی تو آپ جو ہے وہ غار میں تشریف لے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زانوں پر آپ اپنے سر کو رکھ کر سرکار کریم علیہ السلام آرام فرما ہو گئے. ادھر ایک سانپ جو تین سوراخ پہلے دیکھتا تھا آج وہ دیکھ رہا ہے کہ تینوں کے تینوں سوراخ جو ہے وہ بند ہیں. اور میں نے بعض جگہ پر یہ پڑھا, آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ سنا تھا کہ نبی آخر الزمان ایک وقت آئے گا کہ اپنے علاقے سے جب ہجرت کریں گے تو فلاں غار کے اندر وہ کچھ عرصے قیام کریں. تو یہ جو سانپوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو سانپوں کی عمر بہت ہوتی ہے, 1000 سال ان کی عمر, 2000 سال اور 3000 سال جب ان کی عمر ہو جاتی ہے تو اس کو گنجا سانپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے جو ہے وہ ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور سانپ بالکل گنجے سانپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں حضور کو دیکھوں اور ابو بکر صدیق چاہتے ہیں کہ آج میں ہی دیکھوں, کوئی اور نہ دیکھے. اب وہ ایک ایک سوراخ میں داخل ہوتا ہے, سب کو بند اس نے پایا تو پھر اس نے ایک سوراخ پہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی یا تلوا رکھا ہوا تھا اس پہ اس نے ڈنگ مارا, دسنا شروع کر دیا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہر بار مارے غار پر یار غار غالب آ گیا. سانپ کہتا ہے میں حضور کو دیکھوں, ابو بکر فرماتے نہیں میں حضور کو دیکھوں, تو سانپ کی حسرت تو اس کے دل میں رہ گئی لیکن اس نے جو ڈنگ مارا جو ڈسا اس سے زہر جسم میں پھیلنا شروع ہو گیا. اس زہر کی ایک اپنی سنسنی ہوتی ہے, وہ بڑی سنسناہٹ کے ساتھ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ وہ ورک کرتا ہے اور جسم کے ہر خلیے کے اندر ہر گوشے کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے اور فوراً ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے. اب تو غالباً سانپ کے ڈسنے کا بھی انجیکشن ہے, چوہے کا بھی انجیکشن ہے اور دیگر اور معاملات ہیں. پہلے کبھی کتا کاٹتا تھا تو 14 انجیکشن لگتے تھے, اب تو ایک ہی انجیکشن آ گیا کہ اس سے جو ہے وہ کام چل جاتا ہے. اللہ ہوا اکبر, اب جسم میں سنسنی پھیل گئی. سرکار کریم علیہ السلام آپ کی گود میں سر انور رکھے ہوئے محو استراحت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اٹھانا نہیں چاہ رہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, یہ موتیاں بن کر چہرے رسول پہ جلوہ گر ہو گئے. حضور کریم علیہ السلام کی آنکھیں بیدار ہو گئی, فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ کسی سانپ نے مجھے ڈسا ہے کہ جس کی وجہ سے جسم کے اندر سنسنی پھیل گئی ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اس مقام پہ لگا دیا, اسی وقت سانپ کے کاٹنے کا اثر ختم ہو گیا, سارے زہر کا اثر ختم ہو گیا. لیکن یہاں پر اہل علم نے لکھا کہ وقت وصال اس اثر کو دوبارہ آپ کے وجود میں لوٹایا گیا تاکہ آپ کو بھی مقام شہادت عطا ہو جائے. تو آپ کو بھی مقام شہادت عطا ہوا. اسی طرح خیبر کے موقع پر جب حضور کریم علیہ السلام کو زہر دیا گیا, اس زہر کو حضور کے وقت آخر میں لوٹایا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو بھی جو ہے مقام شہادت عطا فرمایا. اللہ اکبر. اب یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں جو صوفیہ کی بات ہے اور وہ بڑی شاندار, اسے ذہن میں رکھیے گا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہ ساری ہجرت ہوئی, یہ سارے معاملات ہوئے, اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے کہ جن کا نام تھا محمد, یعنی محمد بن ابوبکر ان کو لوگ کہتے تھے. تو یہ اس واقعے کے بعد پیدا ہوئے. اب صوفیہ فرماتے کہ ان کی شان کیا ہے. فرماتے محمد بن ابوبکر کی اولاد سے جو شخص ہوگا تو سیاہ تل کیا نشان ضرور اس کے پاؤں پہ موجود ہوگا. اگر ان کی اولاد سے جو شخص ہے تو باپ صدیقی ہے تو سیدھے پاؤں پہ نشان ہوگا, اگر ماں بھی صدیقہ ہے, ماں بھی صدیقی ہے تو دونوں پاؤں پہ نشان ہوگا, سیدھے پاؤں پہ بھی تل کا نشان ہوگا, الٹے پاؤں پہ بھی تل کا نشان ہوگا. صوفیہ فرماتے ہیں اس شخص کی خوبی کیا ہوگی, فرماتے ہیں اس شخص کی خوبی یہ ہوگی کہ اگر سانپ کاٹ لے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. فرماتے ہیں ہاں ان سے پہلے جو اولادیں پیدا ہوئیں ان میں یہ خوبی نہیں ہے، لیکن محمد بن ابو بکر کی اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوبی جو ہے وہ رکھی ہے. اللہ اکبر. اب واپس آئیے، اب اندر چلے گئے، مکڑی آ گئی یا مکڑیاں آ گئیں، جالے دوبارہ بنا دیے انہوں نے، کبوتری آ گئی، کبوتری نے آ کر کے وہاں پر انڈے دے دیے. جس طرح پہلے غار میں داخل ہونے سے پہلے اس غار کی حالت تھی بالکل ویسی حالت ہو گئی. اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کبوتری نے وہاں پر حضور کی خدمت کے لیے انڈے دیے تو اللہ تعالی نے اسے یہ مقام عطا فرمایا کہ آج مکے شریف میں جو کبوتر اڑ رہے ہیں یہ اسی کبوتری کی اولاد ہیں جس نے حضور کی وہاں پر خدمت انجام دی. اب کافر حضور کی تلاش میں تلاش کرتے کرتے آ گئے. ایک ٹولی تھی، اس میں کئی نوجوان تھے اور اس کا سردار امیہ بن خلف تھا اور ان میں علقمہ بن قریظ بھی تھے. بعض نے کہا کہ علقمہ بن قریظ نے بھی فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا تھا. اب یہ ٹولی نوجوانوں کی جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے تلاش کرتے کرتے بالکل غار کے منہ پہ آ گئے. جیسے ہی غار کے منہ پہ آئے اب حضرت ابوبکر صدیق ڈر گئے، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا معاملہ ہوگا. سہم سے گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت وہ چلے گئے، یا رسول اللہ، اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کیفیت پیدا ہوئی خوف کی تو حضور کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر یہاں پر رہے اور یہاں سے وہ چلے گئے. اب اس میں بھی کچھ باتیں ہیں جو میرے دماغ میں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں سرکار کے ساتھ تو کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں. حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے، کبھی اچانک میرے آگے چلے جاتے ہو، پھر پیچھے آ جاتے ہو، پھر دائیں پھر بائیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سمتے چار ہیں، سوچتا ہوں دشمن کہیں آگے گھات لگائے نہ بیٹھا ہو، میں آگے آ جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے، فوراً پیچھے آ جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کہیں جھاڑیوں سے نکل کے دائیں طرف سے نہ آ جائے، یہاں پہ آ جاتا ہوں. خیال آتا ہے پھر یہاں بائیں طرف سے نہ آ جائے، یہاں پہ آ جاتا ہوں. حضور نے فرمایا ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ خواہش یہ ہے کہ میری جان آپ پہ قربان ہو جائے. یا رسول اللہ آپ کو کچھ نہ ہو، میری جان آپ پہ قربان ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق جب غار میں حضور کو لے کے گئے تو وہاں کے معاملات بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ غار میں تین دن رہے تھے، تین دن تین رات سرکار کریم علیہ السلام ابوبکر صدیق کے ساتھ اس غار میں رہے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اچانک پیاس لگی، ایک وقت ایسا آیا بہت پیاس لگی، اب پانی وغیرہ تو نہیں تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، کیا کروں؟ تو فرماتے حضور نے فرمایا ابو بکر کھڑے ہو، وہ آگے جاؤ، پھر دائیں جاؤ، پھر آگے جاؤ، تو تمہیں آگے جب جاؤ گے تو میٹھے پانی کا چشمہ دکھائی دے گا. سرکار زندگی میں پہلی بار اس غار میں آئے، اللہ اکبر، اور فرما رہے ہیں ابو بکر جاؤ آگے جاؤ ادھر جاؤ، وہاں تمہیں میٹھے پانی کا چشمہ دکھائی دے. اللہ اکبر. ان کا ایمان تھا، جو حضور نے فرمایا وہ حق، وہ اٹھے چلنا شروع کر دیا. فرماتے جب میں آگے بڑھا واللہ میں نے دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ دودھ سے زیادہ سفید، ہاتھ لگایا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا اس کا پانی، اور میں نے جب چلو میں پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا. اب جب میں پی کر کے آیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پانی کا چشمہ یہاں پہ کہاں سے آ گیا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ چشمہ کوثر ہے جو اللہ نے تیری خاطر اس غار میں جاری فرما دیا ہے. اللہ اکبر. پھر اب حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب یہ امیہ بن خلف اور علقمہ یہ سارے نوجوان جیسے غار کے منہ پر آئے اور جب چلے گئے کہ علقمہ نے کہا کہ اس میں دیکھ لو، امیہ ابن خلف نے کہا میں اس غار کو جانتا ہوں، اگر اس میں جاتے تو جالا ٹوٹ جاتا، یہ انڈے سارے پھٹ جاتے، اس کا مطلب کہ اس غار میں کوئی نہیں گیا. اب جب یہ باتیں کر رہے تھے سرکار بھی سماعت فرما رہے، ابو بکر صدیق بھی سماعت فرما رہے، جب یہ گئے تو ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ ہمیں دیکھ لیتے تو ہم کہاں جاتے؟ سرکار نے فرمایا اس طرف دیکھو ہم ادھر جاتے، کہتے ہیں جیسے ہی میں نے پیچھے گھوم کے دیکھا میں دیکھتا ہوں کہ دریا کا کنارہ موجود ہے اور وہیں پر کشتی بھی موجود ہے. سرکار نے فرمایا ہم وہاں پر جاتے. اللہ اکبر. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تین دن تین رات جو ہے سرکار نے یہاں پر قیام فرمایا, اور پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جو ہے وہ آگے منزل کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوتی ہے. اس میں بھی کئی باتیں ہیں, لیکن آئیے میں دو چار احادیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وصول برکت کے لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی, اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تاریخ الخلفاء میں یہ حدیث شریف موجود. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب میں شب معراج آسمانوں پر گیا تو میں نے جا بجا اپنے نام کے ساتھ ابوبکر کا نام لکھا ہوا دیکھا. مزہ نہیں آیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت. آپ مجھے بتائیں زمین پہ تو ادھر تو آپ چوکنگ کرتے پھرتے ہیں, فلانا زندہ باد فلانا مردہ باد, مجھے بتاؤ یہ جنت میں نام لکھا ہوا ہے سرکار کا. ذرا غور تو کرو, محبت سے سوچو تو صحیح, سرکار کا نام لکھا ہوا. ارے نام اسی کا ہوتا ہے جو جنت کا مالک ہو. سرکار کا نام, ابوبکر صدیق کا نام, سرکار کا نام, ابوبکر صدیق کا نام, تو پتا چلا کہ جنت میں وہی جائے گا جو سرکار سے محبت کرتا ہو, ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہو. صحابہ کرام سے نفرت کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ جنت وغیرہ نہیں ہے. یہ اچھا ہے کہ زمین ہی پہ آنکھ کی پریکٹس کر رہے ہیں محرم کے دنوں میں, بہت اچھا ہے, جہنم کی عادت بھی رہنی چاہیے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق سرکار فرماتے میں گیا ابوبکر تو جا بجا میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا ہوا دیکھا. اللہ اکبر. اس کے بعد حضور نے فرمایا, ایک اور حدیث حضور نے فرمایا, پسندیدہ خصلتیں 360 ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں کی ایک خصلت اس بندے میں پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی بدولت اس کو جنت مل جاتی ہے. پسندیدہ خصلتیں 360 ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں کی ایک خصلت اس میں پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے جنت مل جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا بھی ہے جن میں 360 کی 360 خصلتیں موجود ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں اے ابوبکر, وہ 360 کی 360 خصلتیں سب تیرے اندر موجود ہیں. اللہ اکبر, کیا شان ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, ایک بار حضور نے فرمایا جو کسی چیز کا جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ جنت کے دروازوں سے اس طرح پکارا جائے گا کہ اے خدا کے بندے اس دروازے سے داخل ہو جا. جو نمازی ہے وہ نماز کے دروازے سے, جو زکات دینے والا ہے وہ زکات کے دروازے سے, صاحب صدقہ صدقے کے دروازے سے, روزے دار جو ہے وہ ریان نامی دروازے سے. حضور ارشاد فرما رہے یہ اس دروازے سے, یہ اس دروازے سے, یہ اس دروازے سے. اللہ اکبر. عرض کی یا رسول اللہ, حضرت ابوبکر صدیق نے, یا رسول اللہ آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا ہے کہ ہر جنت کا دروازہ آرزو کرے تو مجھ سے آ جا, تو مجھ سے آ جا, یہاں سے آ جا, ایسا کوئی ہے؟ فرمایا ابوبکر مجھے امید ہے کہ وہ تم ہو. ابوبکر مجھے امید ہے کہ وہ تم ہو, کہ جنت کا ہر دروازہ آرزو کرے گا, ابوبکر تم مجھ سے آ جا, تو مجھ سے آ جا. اللہ اکبر, کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر میں آپ کو بتاؤں آخری حدیث کہ سرکار کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کی تربیت فرماتے. میں اگر 25-30 سال پیچھے جاؤں تو ہماری اے ٹی آئی اس وقت بہت مضبوط تھی. اب تو اے ٹی آئی کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہے مجھے بھی نہیں پتا. ہاں بڑی عجیب و غریب اس کی حالت ہو گئی, اور ساری تنظیموں کی ایسی حالت ہو گئی کہ جب تک ہم اس کا کھانا خراب نہیں کر دیں, بیڑا غرق نہیں کر دیں کسی تنظیم کا, اس وقت ہم لوگوں کے بھی جو ہے وہ سکون نہیں ملتا. پھر باہم جو ہے ہم لڑتے رہتے ہیں. میں دیکھتا تھا پہلے جب یہاں پر ربیع الاول شریف کے جلوس میں ہوتا تھا کہ ہر تنظیم اپنا جھنڈا آگے کرنے میں لگی ہوئی, لڑ رہے سنیوں کے ساتھ, فلانی تنظیم کا جھگڑا, فلانی تنظیم کا جھگڑا, فلانے کا جھگڑا. وہاں بھی دیوبندی سے لڑتے ہوئے تو موت آتی ہے, ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں. وہ اپنے سے لڑتے ہیں تو بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ, وہ پتا ہے سنی ہے یہ مارے گا تو نہیں, کیونکہ دل میں کچھ تو رحم ہوگا, بچ جائیں گے, دو چار تپڑ لگائے گا اور کیا کرے گا. تو ہر تنظیم لڑنے میں لگی ہوئی. تو جب تک ہم ٹکڑے نہیں کر لیں, بیڑا غرق نہیں کر لیں, ہم کو سکون نہیں ملتا. لیکن میں 25 سال پرانی اگر بات کروں, 30 سال, تو انجمن طلبہ اسلام اور دیگر تنظیمیں، اشاعت الاسلام بھی اس وقت اور دیگر تنظیمیں، یہ بڑی تربیت ہوتی تھی اس دوران، اور یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں انہی محفل میں بیٹھ کے سیکھا ہوں، بڑی تربیت، اور بڑے بڑے انجمن طلبہ اسلام اور دیگر تنظیموں نے بڑے بڑے جو ہے وہ نوجوان نکال کر کے مسلک اہل سنت کے حوالے کی، بڑے پڑھے لکھے نوجوان نکلے اور انہوں نے آگے دین کا کام کیا. اب بھی آپ یونیورسٹیز وغیرہ اس طرف چلے جائیں تو بعض آج بھی جو ہے وہ رہنما اور بعض طالب علم موجود ہیں کہ جو وہاں پر مسلک کا کام کر رہے ہیں. تو تربیتی نشستیں ہماری ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئے، ہم سارے سنی ہو گئے سیزن وائز. ربیع الاول شریف کے 12 دن جیسے جلوس ختم ہوا سارے سنی سوڈا بوتل کی طرح ختم، ان کا وجود بھی تھا یا نہیں تھا کچھ نہیں پتا. محرم شریف آتا ہے تو آخری 2 دن 9-10، اس کے بعد آپ کو سنیت کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ جوش اور جذبہ آپ کو دکھائی نہیں دے. 11ویں شریف آ جائے تو کچھ اثر آپ کو ملے گا، رجب شریف کی چھٹی آ جائے تو کچھ اثر آپ کو ملے گا، باقی سارے کے سارے کام جو ہے ہم سنیوں کے سب جو ہے وہ بریانی کی طرف چلے گئے اور حلوے کی طرف چلے گئے. جب اگر آپ کسی محفل میں کھانا رکھیں گے تو جلسہ کامیاب ہوگا، عرس کامیاب ہوگا، حلوہ بریانی نہ ہو تو ہماری کوئی محفل بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. ہمیں سوچنا ہوگا، ہمارے بڑوں نے تو اپنی زندگی گزار لی، دیکھو بوڑھے ہیں نا، انہوں نے زندگی گزار لی، اب ہماری باری ہے، اس سوچ کو ہم نے نکالنا ہوگا. اور بغیر کسی کھانے کی لالچ میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور مسلک کے لیے ان اجتماع میں آنا ہوگا. جس دن ہماری یہ حالت تبدیل ہو گئی، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنیوں کی فتح کا دن ہوگا، پھر ہم جمع کر سکیں گے اپنے نوجوانوں کو. اور ہے، میرے آج کے نوجوانوں کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، میرے آج کے نوجوان چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں تاکہ ہم مسلک کا کام کر سکیں بڑی مضبوطی کے ساتھ. لیکن دعا کر سکتے ہیں ہم، اللہ تعالی ہمارے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے، ہمارے جو ہے لیڈروں کو اللہ تعالی ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرما دے تاکہ ہم مسلک کا کام کریں. اللہ اکبر. تو جب تربیت ہوتی تھی، ہر شخص محفل میں ہوتا تھا، اس کی تربیت ہوتی تھی، وہ جانتا تھا سمجھتا تھا، اور پھر یہ تربیت کا اثر تھا. دیکھو آج لوگ جو کھوڑی گارڈن کی طرف آ رہے ہیں تو باپوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی. وہ جب جمعہ پڑھنے جاتے تھے اپنے بچے کو ساتھ لے کے یہاں پہ آتے تھے، بڑی رات میں ساتھ، شب قدر میں ساتھ، ربیع الاول میں ساتھ، سکھاتے تھے دیکھو یہ تمہارا مرکز ہے، یہاں تم نے آنا ہے بڑے ہونے کے بعد. تو آج جو یہ نوجوان بیٹھے ہیں یہ انہی والدین کی تو اولاد ہیں کہ باپوں نے تربیت کی. اب ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ ہم لاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بھئی یہ تمہارا مرکز ہے. یہ بزرگ تھے حضرت علامہ قاری محمد مصلی الدین صدیقی، انہوں نے ہماری تربیت کی. اب یہ شاہ صاحب قبلہ ہیں، یہ ہماری تربیت کر رہے ہیں، تم نے اس مسجد میں پابندی کے ساتھ آنا ہے، کیا ہم اس طریقے کے کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر. جن لوگوں کی یہاں تربیت ہوئی، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، جب وہ ڈیفینس کی ہوا انہوں نے کھائی، ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح وہابی دیوبندیوں میں کر دی، رشتے داریوں کی بھیڑ چڑھا دیا مسلک حق اہل سنت والجماعت کو. تو خدا کے لیے سنی نوجوانوں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اور یہ جو ہم نے نشستیں شروع کی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے تاکہ وہ جو ہمارے بکھرے ہوئے لوگ ہیں وہ سب یہاں پہ آ جائے. اور میں آپ کو بتاؤں، جتنی تنظیمیں، بڑے سے بڑا توپ خان بھی کوئی ہو کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، سب کو اگر صدقہ ملا ہے خدا کی قسم اسی در سے ملا ہے. کراچی میں جو چمک رہا ہے وہ اسی در سے چمک رہا ہے. اگر آپ دیکھیں، جب تک یہ لوگ ان ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھے تھے کوئی انہیں نہیں جانتا تھا، آج جب سے بیٹھنا شروع کیا تو قوم انہیں جاننے لگ گئی. لیکن پھر ہماری حالت ہے کہ جب قوم جاننے لگ جائے تو پھر بزرگوں کا کیا کام ہے؟ بزرگ تو کسی گھاٹ کام کے نہیں ہے. اس چیز کو ہم نے نکالنا ہوگا اور اپنے مسلک کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے مرکز کو مضبوط کرنا ہوگا. یہ کھوڑی گارڈن، مصلی الدین گارڈن، یہ میمن مسجد، یہ ہمارا مرکز ہے. قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف، یہ ہمارا مرکز ہے. اس مرکز کو انشاءاللہ تبارک و تعالی، جس طرح سے یہ قاری صاحب قبلہ کے دور میں مضبوط تھا، انشاءاللہ میری زندگی رہی تو یہ ویسے ہی مضبوط رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہم ان نوجوانوں کی تربیت کریں گے، اور بھی ہم کوشش کریں گے اور محفلیں ہوں، ان نوجوانوں کی تربیت ہو تاکہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ باطل قوتوں کے ساتھ جا کر کے نہ مل جائے، اور یہ بالکل سچے طریقے سے مسلک کے حق اہل سنت والجماعت پہ گامزن ہو جائے. تو سرکار تربیت فرما دے اپنے غلاموں کو، ایک ایک بات سمجھاتے. دیکھیے آپ، صحابہ کرام موجود ہیں، حضور کریم علیہ السلام تربیت کس طرح فرما رہے ہیں؟ فرمانے لگے سرکار، یہ بتاؤ کہ آج کس کا روزہ ہے؟ پوری جماعت صحابہ خاموش. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ الحمدللہ آج میں روزے سے ہوں. فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ کہ آج کس نے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ ساری جماعت صحابہ خاموش. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ آج میں نے نماز جنازہ بھی پڑھی ہے. حضور نے فرمایا بیٹھا. سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ کہ آج مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ سارے لوگ خاموش. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آج میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا. حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ کوئی گیا کسی مریض کے پاس عیادت کی؟ ساری جماعت خاموش. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ ابھی میں مریض کی عیادت بھی کر کے آ رہا ہوں. یہ شوق حضور اپنے غلاموں میں پیدا فرما رہے نیکیوں کا کہ حضور کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہے یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے کتنی بڑی بات, میں نے جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلایا بہت بڑی بات, میں نے جو ہے مریض کی عیادت کی ہے بہت بڑی بات, میں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے بہت بڑی بات. کیونکہ اس کے اس فعل سے سرکار کو جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے کہ میں غلاموں کی تربیت کرتا ہوں اور میرے غلام اس پر عمل کرتے ہیں. تو حضور نے جب یہ ساری باتیں سماعت فرمائی تو آپ نے فرمایا جس شخص میں اتنی خوبیاں ہوں ایسا شخص تو لازمن جنتی ہے. جس شخص میں اتنی خوبیاں ہوں تو ایسا شخص جو ہے وہ لازمن جنتی ہے. تو اللہ اکبر, یہ شان ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدسہ پر جو رحمت و رضوان کی بارشیں ہو رہی ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہم سنی مسلمانوں کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں دوبارہ اپنے سارے علماء کرام کا, مہمانان ذی وقار کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ اس محفل میں موجود ہیں. اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کا میں ممنون و مشکور ہوں سنی کہ جنہوں نے میرے والد محترم کے لیے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ صحت یابی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلدی جو ہے وہ اسپتال سے رخصتی ان کو مل جائے گی. تو یہ سب آپ کی دعاؤں کا ہی جو ہے وہ دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے. تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے علماء کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کا سایہ تادیر اللہ تعالیٰ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رکھے. ہمارے والدین کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہر سنی مسلمان کی مشکل کو دور فرما دے, پریشانی کو دور فرما دے. اور جس طرح پہلے ہمارے لوگوں میں محبتیں تھیں اللہ تعالیٰ ویسی محبتیں حضور کے صدقے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے.